کچھ پتہ چلتے ہیں رات بھر کے پوچھو، لیکن اللہ کے ملاقات سے ایک الگ خوشی ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم.
طب آپ کی چوٹ ٹھیک ہے؟
میرے مرشد، میرے شیخ العرب والعجم، قطب العالم عارف باللہ، حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ، حضرت والا نے فرمایا کہ کسی کی عبادت سے مرعوب نہ ہو. فرمایا کسی کی دوستی ولایت اور کسی کی بندگی کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ یہ مسجدوں میں نہیں پتہ چلے گا، اور یہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے سے نہیں پتہ چلے گا. یہ کعبہ شریف کا طواف، ملتزم پر چپک کر رونا، اور حجر اسود کا چومنا، اور روزہ مبارک پر درود شریف پڑھ کر اشک بار آنکھوں سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست دعا کرنا. فرمایا کہ یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی اور تعلق کا. فرمایا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا کہ کسی کی استقامت کا پتہ اس وقت چلے گا جب اس کے سامنے کوئی خوش قامت ہو. استقامت کا امتحان، میرے شیخ فرماتے ہیں استقامت کا امتحان خوش قامت سے لیا جائے گا. اور خوش قامت بھی کیسی ہو؟ اس کسی کی خوش قامت بھی کیسی ہو؟ وہ ایسی ہو کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے. کہتے ہیں کیا قیامت ہے، عاشقوں کے دل پر قیامت ڈھا رہی ہے، یعنی دل کو تباہ و برباد کر رہی ہے. کہ میرے شیخ نے اور فرمایا اس سے پتہ چلا، حضرت نے یہ مصرع پڑھا، فرمایا کہ دیکھو ملا بھی رومانٹک جانتا ہے، اس لیے اہل رومانٹک کو چاہیے کہ عشق کے بحر اٹلانٹک میں غرق ہونے سے پہلے کسی رومانٹک ملا سے رابطہ کر لیں تاکہ ان کی اسٹک بچ جائے اور وہ ڈینٹ ان اسٹک سے بچ جائے. مگر نہ اگر اسٹک میں ڈینٹ لگ گیا تو پھر اس کا پینٹ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب سیلن آ جاتی ہے سیلن تو پھر وہاں پینٹ ٹھہرتا نہیں ہے. لہذا اگر بدنظری کی وجہ سے منی پتلی ہو گئی اور ہر وقت ٹپکتی رہے گی تو پھر پینٹ کیسے ٹھہرے گا جس کو محبت کا اللہ تعالیٰ کے؟ اس لیے ڈینٹ سے بچانا ضروری ہے. اس لیے جلدی سے چاہیے کہ مزاج جس کا رومانٹک ہو وہ کسی رومانٹک ملا سے، لیکن وہ رومانٹک ہو جو اپنے رومانٹک کو مولا پر فدا کرتا ہو، مولا والا ہو، اور مولا پر فدا، مولا کی فداکاری بھی سکھاتا ہو. ہاں البتہ اس فداکاری کے ساتھ اس کی مولانی میں جولانی بھی ہو. سمجھتا ہوں نا کہ حسینوں کی چوٹ کیا چیز ہوتی ہے. اس پہلی نظر کی چوٹ بھی کس بلا کی تھی. ہوں اپنے جگر پر اب تک زخم لیے ہوئے. سمجھتا ہے کہ بھائی رومانٹک بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیونکہ اہل رومانٹک اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب اور مولانا صاحب کو کیا پتا, یہ تو آسمان پر چڑھے ہوئے. لہذا ایسا ہو جو حسینوں پر نہ چڑھا ہوا ہو لیکن آسمان والے کی خبر رکھتا ہو. بھائی الرحمن فصل بھی خبیرہ, رحمان کے بارے میں اسی سے پوچھو جو باخبر ہو. کیونکہ بے خبر اگر بے خبر سے پوچھے گا تو بے خبر نے بے خبر سے پوچھا, اندھے نے اندھے کی لاٹھی پکڑی, دونوں کھڈے میں گریں گے. لہذا وہ جو عاشق ہو, رومانٹک سمجھتا ہو, حسینوں کی چوٹ کو سمجھتا ہو, کیونکہ اگر وہ سمجھے گا نہیں تو سمجھائے گا کیسے. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھے کہ بدگمانی نہ کرے کہ اچھا ملا اتنا جانتا ہے ضرور یہ بھی مبتلا رہا ہے. تو دیکھیے ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پیچھے مقام پر تھوڑا نکلا ہے جس میں پیپ ہوتی ہے. اب وہ ایک مریض گیا, اس نے کہا کہ صاحب میرے ایسا دانا ہو گیا پیچھے, ادھر آ جائیے سامنے, میرے ایسے دانا ہو گیا. تو ڈاکٹر اس سے بتاتا ہے کہ دیکھو اس میں ایسے درد ہوتا ہے, ایسی اینٹھن ہوتی ہے, ایسے کھچتا ہے اور اس میں اس طرح لال لال ہے. اب وہ کہے گا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ہوا ہے. تو ڈاکٹر کہے گا نہیں ہم کو ہوا نہیں ہے, یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے, ہمیں پڑھایا جاتا ہے, ہوا نہیں ہے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عشق و محبت اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس زمانے کے حالات اس کو پڑھاتے بھی ہیں, اب اس زمانے کے حالات سے اس کو باخبر کرتے ہیں بغیر اس میں اطلاع کے. کیوں کیوں؟ تاکہ بندوں کی رہنمائی کے لیے, بندوں کی رہنمائی کے لیے. اس لیے تو ڈاکٹری کے لیے ہاؤس جاب کرنا ضروری ہے, تاکہ وہ جو کتابوں کی باتیں ہیں اس کو اپلائی کیا جائے ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء اللہ کو جب دین کی خدمت دینا چاہتے ہیں, سپرد کرتے ہیں, تو اس زمانے کے کسی ولی کی صحبت میں اس کو بھیجتے ہیں, وہ ان کے پاس رہتا ہے اور نفس اور زمانے کے اتار چڑھاؤ سے اس اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اس کو آگاہی حاصل ہوتی ہے اور آگاہ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو کہتے جاؤ اب دین کی خدمت کرو. اب جیسے یہ زمانہ ہے, اس زمانے کا فطرہ ہے نظر بازی, ملتزم روزہ مبارک پر اشک بار آنکھوں سے رونے والے, دعا کرنے والے اس میں مبتلا ہے. اس لیے تو میرے شیخ نے فرمایا کسی کی استقامت کو مسجد میں مت دیکھو, ممبر پر مت دیکھو, روزہ مبارک اور ملتزم اور نیک دوستوں میں تلاوت جب مسجد میں کر رہے تب مت دیکھو. کب دیکھو؟ جب کوئی خوشکامت اس کے سامنے ہو. استقامت کا امتحان خوشکامت سے لیا جائے گا. ادھر بیٹھو بیٹا, آپ ادھر بیٹھو. چوہے کا امتحان, بلی کا امتحان چوہے سے لیا جاتا ہے, بلی کا امتحان چوہے سے لیا جاتا ہے. اس پر میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ نے بھرے دربار میں ایک دن دعویٰ کیا کہ میں نے ایک بلی پالی ہے اور میں ایسا شیخ وقت ہوں, ایسا ٹرینر ہوں, اور میں نے اپنی بلی کو ایسی ٹریننگ اور تربیت دی ہے کہ اس کی کھوپڑی پہ چراغ رکھ کر اس کی روشنی میں شاہی فرمان لکھتا ہوں. اور ایسا زبردست کہ بلی سر جھکائے ہے, ایسی بلی کی تربیت کی ہے میں نے. تو وزیر نے کہا کہ حضور آپ کی تربیت اور آپ کا مربی ہونا سر آنکھوں پر, لیکن آپ کی تربیت کا امتحان بھی تو ہوگا. نے کہا بے شک امتحان لے لو، میں نے ایسے تھوڑی بلی کی ٹریننگ کی ہے، کیسے امتحان لو گے؟ اس نے کہا حضور آپ کی تربیت کا ریٹ ایسے پتا چلایا جائے، ایسے پتا چلے گا، یہ میرے مرشد کی باتیں پیش کر رہا ہوں میں آپ کو، حضرت کا نے واقعہ سنایا کہ آپ کی تربیت کا ریٹ ایسے پتا چلے گا کہ کیٹ اور بلی کے سامنے ریٹ چھوڑا جائے گا، تب پتا چلے گا کہ آپ کی تربیت کا ریٹ کیا ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ سگریٹ اصل میں کیا ہے، سگریٹ فرمائیے سگ اور ریٹ، سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا، سگ اور ریٹ کا مجموعہ ہے. اور کسی نے کیا کہا کہ سگریٹ کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرے کے اوپر آگ ہوتی ہے اور دوسرے کے سرے کے اوپر احمق ہوتا ہے، اور پھر وہ آدمی جو جس کے چہرے پر داڑھی ہو اور سر پر ٹوپی ہے، مونچھیں صاف اللہ والوں جیسا ہولیا، اگر وہ سگریٹ کے کش لگائے عجیب لگتا ہے. بعض چیزیں بعض سے ایک ساتھ عجیب لگتی ہیں، جیسے داڑھی اور سگریٹ عجیب لگتی ہے، اسی طرح سے داڑھی اور پتلون بھی عجیب لگتی ہے. داڑھی کے ساتھ پتلون کیسے عجیب لگتی ہے، میچنگ نہیں ہوتی نا. اور ہم ہر چیز میں ڈریسنگ میں میچنگ کو دیکھتے ہیں، کنٹراسٹ اور میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو داڑھی کے ساتھ پتلون عجیب لگتی ہے اور داڑھی کے ساتھ سگریٹ بھی عجیب لگتی ہے. اور جس منہ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں حیض کا خون نہیں جانے دیا، بلکہ ناف سے ذریعے ناف سے تربیت اور پرورش کی، اس منہ کو کسی بھی شے سے بدبودار کرنا، جبکہ بدبودار جگہ پہ نام لینا اللہ کا منع ہے. اور امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو بدبودار جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لے گا، اندیشہ ہے، خوف ہے، خوف ہے کفر کا، کہ اس کا ایمان جاتا رہے گا. اللہ کے نام کی عظمت اتنی ہے میرے دوست. تو سگ اور ریٹ، سگریٹ اصل میں کیا ہے، سگ اور ریٹ، یعنی سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا، اب کتے اور چوہے کا مجموعہ ہے. لہذا اگر اس کو سگریٹ نہ ملے تو کتے کی طرح بھونکتا ہے، اور سگریٹ پیتا ہے تو چوہے کی طرح بلوں میں گھس جاتا ہے. تو وزیر نے کہا کہ آپ کی بلی کی استقامت اور کیٹ کی استقامت کا پتہ ریٹ سے چلے گا، تب آپ کی ٹریننگ کا ریٹ پتہ چلے گا. بادشاہ کو ناز تھا، اس نے کہا بے شک امتحان لو. اب رات کو بادشاہ بلی کی کھوپڑی پر چراغ جلا کر روشنی میں فرمان شاہی لکھ رہا تھا. وزیر آیا، ساتھ میں اپنے ایک جھولا بھی لے کر آیا، اور چوہوں کے ماہرین سے، جو چوہے پکڑنے کے ماہرین، ایک چوہا حاصل کیا اس نے، اس کو جھولے میں دبایا اور اس کو لے کر آیا. جب کمرے میں داخل ہوا، اب بادشاہ ادھر بیٹھا ہے، یہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے اس جھولے میں سے چوہے کا ذرا سا سر نکالا اور واپس اندر کر لیا. اب بلی نے جو چوہے کو دیکھا، تو چوہے کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی مونچھیں کھڑی ہوتی ہے، لہذا بلی چونک گئی. وزیر نے پھر سر چوہے کا نکالا اور پھر دبوچ لیا اندر. اب تو بلی کی آنکھیں اور مونچھیں بالکل کھڑی. تب اس نے کیا کیا کہ چوہے کا جو منہ تھا بالکل باہر کر دیا. اب جو بلی نے چوہے کو دیکھا تو اس خاص موقع آتا ہے، اس نے غرانا شروع کر دیا، یہ میرے مرشد نے کیا، میں شیخ کی نقل کر رہا ہوں. حضرت میں ممبر پر، اللہ کا شکر ہے شیخ کی نقل کر رہا ہوں، گو کے آواز کا ماہر نہیں ہوں میں، لیکن بلی خاص غراتی ہے. بعد جب دیکھا وزیر نے دیکھا کہ بلی اپنے ٹارگیٹ کو دیکھ کر مارگیٹ بن گئی ہے اور سنیچر کے سیچر سے وہ مارگریٹ تھیچر بھی بن گئی ہے. تو اس نے کہا بس اب کام پورا ہے. ادھر بلی غرا رہی ہے, مونچھیں کھڑی ہیں. ادھر وزیر نے کیا کیا, تھیلے میں سے چوہے کو چھوڑ دیا. بس بلی نے چھلانگ ماری, چوہے کے پیچھے دوڑی. ٹھیکرا وہ مٹی کا برتن, چراغ وہ کہیں گرا, تیل کہیں, بتی کہیں. وزیر نے بادشاہ کو دیکھا, بادشاہ نے کہا او شاباش, اب پتا چلا اس قید کا ریٹ کیا ہے. اور ہماری وہ بھی ہسا, اس نے کہا جی اپنی حماقت پر ہسا. میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے استقامت کا پتا مسجد میں نہیں چلے گا بھائی. روزہ مبارک پر, ملتزم پر, سراخوں پر رونا, دعا درد بھرے دل سے کرنا, خوش الحانی سے قرآن مجید کا پڑھنا بہت مبارک ہے. یہ کام کرنا چاہیے, رونا بھی چاہیے, درد سے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہونی چاہیے, ذکر بھی اہتمام اور محبت اور درد سے ہو. لیکن میرے پیارے دوستو, میرے شیخ فرماتے ہیں یہاں استقامت نہیں پتا چلے گی. استقامت کا پتا کب چلے گا, جب سامنے کوئی خوشقامت ہو. اور خوشقامت بھی کیسی ہو, اس کی اقامت ہے یا قیامت ہے, یہ میرے مرشد کا شعر ہے. اس کی اقامت ہے یا قیامت ہے, اس سے فرمایا حضرت نے دیکھو, اس سے سوچو کہ ملا رومانٹک ڈانتا ہے, وہ بھی سمجھتا ہے ان حسینوں کی نوک پلک کو, سمجھتا ہے ان کے کالے بال, گورے گال, ستوا ناک, انار جیسے گال اور پنکھڑی گلاب کی سی ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, برگ گل پنکھڑی گلاب کی سی ہے. برگ کہتے ہیں پنکھڑی کو, برگ گل کو وہ بھی سمجھتا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سنتے ہیں سنم تیرے بھی کمر ہے, کہاں ہے, کس طرف ہے اور کدھر ہے. نازک لچکدار کمر کو وہ بھی سمجھتا ہے. لیکن ان چیزوں کے سمجھنے کے باوجود اپنے جذبات, اپنے تقاضے, اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرتا, بلکہ خالق دل کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے جذبات کو دباتا ہے. اور اس غم سے, اس گھٹن سے اور اسی اپنی خواہشات کو مارنے سے وہ اللہ تعالی کے قرب کی تجلیات کو پاتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں ان حسرتوں پر اللہ تعالیٰ کے اس کو ایسے پیار ملتا ہے کہ جیسے وہ بچہ, وہ چھوٹا سا بچہ جس کو پیچش لگی ہے, دوسرے بچے اس کو مرچوں والا کباب دکھا دکھا کر کھا رہے ہیں اور وہ تڑپ رہا ہے, آنکھوں سے آنسو ہے. ماں اس کے رونے کو دیکھتی ہے تو خود بھی رونے لگتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, دوپٹے میں چھپاتی ہے اور کہتی ہے کہ پیار لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تو گھبرا مت, ابھی پیچش ہے, تو چند دن کباب سے رک جا, یہ تو اچھا ہو جائے گا. میں تجھے کباب بھی کھلاؤں گی, بریانی بھی کھلاؤں گی, کوفتہ بھی کھلاؤں گی, قورمہ بھی کھلاؤں گی, بڑھیا چیزیں, اور یہ سب ان کو نہیں دوں گی. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے وہ بندہ جبکہ سب لوگ حسینوں کو دیکھ رہے ہیں, بھابھیوں سے گپے لگا رہے ہیں, بھابھی کو چابی لگائی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے بھابھی صاحبہ مکھن سنگل لگاؤں یا ڈبل لگاؤں, بھابھی بھی کم نہیں ہے, کہتے ہیں جانے دو ڈبل ہے استاد, جانے دو. پھر دارالافتاء میں مسئلہ پوچھتے ہیں بھائی کہ بھائی اور بھابھی مبتلا رہے, کیا آپس میں ان کے بچوں کی شادی ہو سکتی ہے. ابھی دوستوں سے پوچھو, رات میں ریہاڑی میں تھا, مغرب کے بعد نکلا, اثر میں بیان تھا, صبح صبح فون آ گیا. فون کیا آ رہا ہے کہ اس میرا دوست ہے, اس کی منگنی جس لڑکی سے ہوئی ہے, اس لڑکی کی ماں سے, وہ لڑکا وہ جس کی لڑکا جس کی منگنی ہوئی ہے وہ لڑکی کی ماں سے مبتلا ہے, کیا یہ شادی جائز ہے. پوچھو دوستوں نے, صبح فون آیا, جہاں میں وہاڑی میں شام بیان کیا, صبح وہاں فون آ گیا وہاں سے. میں نے پوچھا آپ کہاں سے بات کرے, کہا وہاڑی سے. میں نے کہا بھائی آپ کیا علماء مفتی حضرات موجود ہیں, آپ یہ مسئلہ ان سے پوچھئے. کہا باپ جی یہ مسئلہ ایسا عجیب ہے، یہ مسئلہ ایسا عجیب ہے کہ کس سے پوچھیں؟ کہا تم نے جو مضمون بیان کیا، یہ مضامین بیان کے اندر کہ پردہ کرو، شرعی پردہ اور نظر بچاؤ، یہ تو کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا بھائی میں تم شام کو فون کرو، میں کسی عالم مفتی کا نمبر دوں گا، مفتی صاحب سے پوچھو یہ بات، یہ عالم ہے. اور بنے ہوئے ہم لوگ دیندار، اور حال عالم یہ ہے ہمارے ایمان کا اور ہمارے اعمال کا یہ حال ہے، یہ مسائل آ رہے ہیں جناب. اور اگر ہم یہ کہیں آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح سے، بلی جیسے آتی ہے نا، بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا، ہم اسی طرح سے کہیں نہیں ممبر پر یہ چیز بیان مت کرو، مت بتاؤ لو، اور یہ بشرمی کی چیز ہے. تو اس طرح آنکھیں بند کرنے سے میرے دوستو یہ کام رکیں گے نہیں. یہ بس تعویذ مانگ رہی ہیں کہ ایسا تعویذ دو کہ ہمارے باپ کی جو بری نظر ہم پر ہے وہ بری نظر ہٹ جائے. یہ بیٹیاں تعویذیں مانگ رہی ہیں. بیوی کہہ رہی ہے کہ کوئی تعویذ دو، وظیفہ بتاؤ، میرا شوہر میری بہن کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ مبتلا ہے، کوئی وظیفہ دو تاکہ ہم وہ پڑھیں اور یہ اس دونوں پاگل بنے ہوئے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہی ہوں لیکن کچھ نہیں کر سکتی. یہ تعویذ پوچھے جا رہے ہیں جناب. ماں سوال کر رہی ہے، کیا دارالفتہ میں سوال آیا کہ ماں بیمار تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. اب وہ دوائی بیٹا خدمت کر رہا ہے، اب دوا کھلائی ماں کو، غنودگی، اس غنودگی کی حالت میں بیٹا ماں سے منہ کالا کر رہا ہے. یہ ہمارا ہے بھائی، کراچی ہے، یہ آنکھیں بند کر کے کہے کہ نہیں کچھ نہیں، بس نہیں. دیندار اچھے اتنی بڑی بڑی داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیح، دین کی محنت، پتہ چلا بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ ننگی فلمیں دیکھتا ہے. ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، نہیں کچھ نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو ایک مسئلہ آپ یاد رکھو، جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سکھایا سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا انقلب اوحى الله عز وجل انقلب مدینت کذا و کذا، کہ وہ جو شہر ہے اس کی بستی ہے اس کو الٹ دو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ، اس میں تو آپ کا ایک بندہ رہتا ہے جس نے ایک سانس آپ کو ناراض نہیں کیا، ایک نافرمانی آپ کی نہیں کی. اس بستی میں تو وہ فلاں سے فلاں شخص بھی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس پر بھی الٹ دو، میری نافرمانی اس نے دیکھی لیکن چیب عجب ہی نہ ہوا، اس کے پیشانی پر بل نہیں آیا. یعنی نافرمانی کو نافرمانی ہے سمجھا، خود تو نہیں کی اس نے، لیکن اس سے بزرگوں نے فرمایا، علماء نے بات فرمائی، اگر برائیوں کی روک ٹوک ہوتی رہے، زبانی ان کی کہتے رہے کہ دیکھو یہ برے کام ہے اس کو مت کرو، تو اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب تلا رہتا ہے، اللہ کا عذاب رک جاتا ہے، چاہے وہ برائی ہوتی رہے. لیکن اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا رہے، چاہے عمل نہ کرے، زبان سے بھی کہتے رہے، علماء ربانیین دین کی خدمت کرنے والے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتے ہیں. استغفار کی توفیق ہوتی ہے، یہ عالم ہے جناب. اب ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ارے نہیں سب وہ شاعر کیا کہتا ہے، ہمارے ایک دوست نے سنائے شعر، وہ شاعر کہتا ہے کہ رہتا ہوں میں جہاں وہ فرشتوں کا نگر ہے، فرشتوں کی بستی ہے، کوسوں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا. ہر آدمی فرشتہ ہے بھائی، وہاں انسان نہیں رہتے، ہر آدمی فرشتہ ہے وہاں پر، کوئی انسان وہاں رہتا ہی نہیں ہے. رہتا ہوں میں جہاں وہ فرشتوں کا نگر ہے، کوسوں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا. یعنی سب فرشتے ہیں، سب ماشاءاللہ دیندار اور سب وہ ہیں، اور وہاں کوئی انسان ہی نہیں ہے. انسان تو کیا تھا کہ انسان وہ تھا کہ جس کو گناہ کے تقاضے ہو رہے ہیں، گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ سے رو کر معافی مانگ رہے ہیں. یہاں فرشتے ہیں، فرشتے کیسے کہ ہر آدمی، جی میں تو جانتا ہی نہیں، ارے جی ہم تو بھابی, ہماری تو نظر اتنی پاک ہے بھابی کو ہم سے کوئی وہ ہے ہی نہیں. اور پتہ چلا جناب وہ مبتلا ہے, بھابی سالی رشتے دار نہیں ہو کہ سب شبانک میں ٹکے چل رہے, ایک بس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور انجن پر بیٹھے ہوئے, منہ پیٹ ڈرائیور کی طرف ہے, منہ ادھر ہے اور سب کی خیریت پوچھ رہے ہیں, آپا آپ کیسی ہیں, اب بہت دن بعد نظر آئے, سوٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے, جامع کلاس سے لیا ہے آپ نے. آپ مجھے بتاتی میرا ایک دوست کی رابی سینٹر میں دکان ہے, میں آپ کو بہت سستے داموں دلاتا ہوں, لیکن آپ نے شمیز ٹھیک نہیں پہنی, نہیں ذرا کچھ اندر نظر آ رہا ہے, آپ نے بال تو بہت اسٹائل سے, یہ وہ صاحب ہے جن کے چہرے پر اتنی بڑی داڑھی ہے, اور آپا کا کسی آپا کا پاپا نہیں چھوڑتا, یہ سب پر چھاپا مارتا ہے, شادی ہے اندر گھسا ہے کیوں, ذرا چچی کی خیریت پوچھنی تھی, تو چچی تک پہنچتے پہنچتے چچی تک پہنچتے پہنچتے کسی سچی کو نہ چھوڑا, خیریت پوچھنے وہاں جا رہے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ جس کی خیریت پوچھنے سے تمہاری خیریت میں خیر نہ رہے, ایسی خیریت پوچھنا جائز نہیں ہے بھائی, جس کی خیریت سے تمہیں شر آ جائے, خیر نہ شر ہو بھائی. تو میرے مرشد نے کیا فرمایا, امتحان ایسے نہیں ہوگا, پتا ہے کیا چلے گا, استقامت کا پتا مسجد میں نہیں چلے گا, بازار میں چلے گا. اس لیے میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ دو چیزیں بہت عجیب لگتی ہیں, ایک تو داڑھی کے اوپر پتلون عجیب لگتی ہے, داڑھی اور پتلون میچ نہیں ہوتا میچ, اور دوسری داڑھی اور سگریٹ یہ میچ نہیں ہوتی. صحیح, ادھر آؤ نا, اور ادھر ان کو آگے بٹھا دو. تو داڑھی اور سگریٹ یہ میچ نہیں ہوتی, ذرا کبھی آئینے میں بھی کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ہم کون سی انگلش فلم کے ہیرو لگ رہے ہیں جس طرح سگریٹ چھلگاتے ہیں, اور پھر اسٹائل بھی ہوتا ہے. یہ دوسرا اسٹیج ہے, تیسرا اسٹیج ہے, نہ ناک سے دھواں نہ منہ سے دھواں, کہیں سے نہیں دھواں, اب دھواں تو نکلے گا, اب کہاں سے نکلے گا, اس کی ریسرچ کی جائے لیبورٹری میں کہ کون سا سوراخ سے دھواں نکل رہا ہے. آ میرے مرشد نے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس منہ کو بدبودار نہیں کیا, اللہ اللہ کرنے والا جب اس منہ بدبودار کرے گا تو کیا حال ہوگا. مولویوں کا فتح جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. لیکن ذرا دیکھے بھی تو صحیح, مسئلہ ہے کہ وہ جائز کام جس کی وجہ سے دینداروں پر تہمت آتی ہو وہ بھی جائز نہیں ہوتے. حکیم الامت نے فرمایا, اب ایک شیخ ہے دین سکھانے والا ہے, سبزی بیچنا جائز کام ہے لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے. کتنا عجیب بات, بھلے اور ہم ہی ہیں کتنے جائز کام, نہیں نہیں جی لوگ کیا کہیں گے, ہم خیال کرتے ہیں, بعض ایسے مسائل ہیں جس میں کہا جاتا ہے دیندار کی جو وجاہت اور عظمت پر فرق پڑتا ہوں. اس لیے بزرگان دین تو خلافت دیتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر خلیفہ ہوتے ہیں, جو خلیفہ سے تقوی میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کو خلافت نہیں دیتے, سب وجاہت کی وجہ سے. اس کا بھی ہوتا ہے جناب, کیونکہ خلافت کوئی جنت کا پروانہ تھوڑی ہے کہ خلیفہ صاحب جنت میں آگے ہوں گے, یہ کوئی پروانہ نہیں ہے جنت کا, ایک اعتماد ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ استقامت کا امتحان سڑک پر ہوگا, شادی بیاہ میں ہوگا, کیوں نہیں بس بدل کر دوسری پیدل چلا جائے, سائیکل پہ چلا جائے, موٹر سائیکل پر اپنی چلا جائے, بس اور پھر نہیں بس میں لٹک رہے ہیں, اوے روکو روکو روکو, چچی جان آ رہی ہے, چچی جان کے ساتھ پیچھے سب اور بھی آ رہی ہیں, روکو استاد روکو استاد, پھر آ گئی, ہاں ڈبل ہے جانے دو. تو میرے پیارے دوستو یاد رکھیں, ہم لوگ یہ ایسا عالم ہے کہ زمزم میں ہم نے گویا شراب ملا دی, زمزم ملی شراب، یعنی نیکی کے ساتھ گناہوں کا یہ حال ہے کہ زمزم ملی شراب. اس لیے میرے پیارے دوستو، استقامت کا امتحان سڑک پر ہوگا، پتہ چلے گا مسجد سے باہر نکل کر. اور اپنی گردن کو بھی قابو میں رکھے، بعضوں کو عجیب عادت ہے ادھر ادھر ہر جگہ دیکھیں گے، کوئی نہ چھوڑیں گے. جس آدمی کا ریڈار ایسا ہوگا، جس کا ریڈار ایسا ہوگا، وہ گناہ سے کیسے بچے گا؟ اپنی گردن کے اسکرو کو دوبارہ ٹیسٹ کر، چیک کروائے، واشر ٹھیک کروائے. اس لوٹے کا پیندا ٹھیک نہیں ہے جو لڑک رہا ہے ہر طرف. ذرا گردن کو قابو میں رکھے. جو آدمی گردن کو قابو میں رکھے گا، نظر کی حفاظت آسان ہوگی. جبکہ معلوم ہے ہر طرف ماحول کیسا ہے. ارے میاں، اب کوئی کہے کہ ہر طرف اریانی ہے، ارے آندھی چل رہی ہو تو کتنی حفاظت کرو گے؟ رومال ڈالو گے، ہاتھ رکھو گے، آنکھیں بند کر لو گے. ہر گناہ کی آندھی چل رہی ہے، کیوں اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا؟ جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ لعنت ہو اس شخص پر، بدعا نہیں دے رہے. طائف کے بازار میں پتھر برسائے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، نالائے مبارک خون سے بھر گئے. ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، حکموں کے طائف کی وادی کو ملا دیا جائے، لیکن آپ بدعا نہیں دے رہے، خون پوچھتے جا رہے ہیں. فرما رہے ماں بالو اقوام، کیا حال ہوگا ایسی قوم کا جو اپنے نبی کو لہو لہان کرتی ہے. اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی سے کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے سکتا، یہ مجھے پہچان نہیں سکے. اس پہ پہچان نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طائف پر، طائف کے میدان میں صبر فرمانا، بد دعا نہ دینا بلکہ دعا دینا، یہ ہندوستان والوں پر تو براہ راست احسان ہے. ہم پاکستان ہندوستان والوں کے ایمان پر براہ راست آپ کا احسان ہے. کیوں؟ کیونکہ جب محمد بن قاسم ثقفی آئے، قبیلہ بنی ثقیف وہاں پر مقیم تھا، وہ محمد بن قاسم جو پہلے آئے یہاں پر وہ اسلام لے کر، آج انہی کی وجہ سے ہم لوگ رام چندر اور رام سنگھ نہیں ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو جس نبی کے اتنا بڑا احسان کہ ہم ایمان کی دولت ہمارے دلوں میں ہے، کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں میرے دوستو، اس نبی، وہ جس نے بدعا نہیں دی لیکن فرما رہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ لعنت فرما اس خبیث پر جو بدنظری کرتا ہے، اور وہ عورتیں جو بدنظری کے لیے اپنے کو پیش کرتی ہیں. ہم دینداروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو بے پردہ لے کر جاتے ہیں، سب کی لعنت آ رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، برقع نہیں ہے، اور اتنی بڑی داڑھی لگا کر آگے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، اور بے پردہ اپنی عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں. شرم و حیا اس وقت نہیں، روٹی کھانے میں 5 منٹ دیر ہو جائے پھر دیکھو جناب کا غصہ. یہ کیا بات ہے؟ جہاں غصہ کرنا چاہیے، شریعت نے سکھایا، وہاں غصہ نہیں ہے. یہ مرد نہیں ہے میرے دوستو، کیونکہ کھانے میں کھانا کمال نہیں ہے، نہ کھانا کمال ہے. کھانا کھانا یہ کمال نہیں ہے. اگر کمال ہوتا تو سال میں ایک مہینہ اللہ میاں رکھتے کہ ایک مہینہ خوب کھا کے دکھاؤ، جو زیادہ کھائے گا وہ جنت الفردوس باب الریان سے داخل ہوگا، وہ دروازہ، جنت کا دروازہ، وہ باب الریان جو کہ اللہ تعالی نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے. وہ ہوتا ہے کہ نہیں، زیادہ کھانے میں انعام ہوگا. ہم دیکھیں گے، ناپیں گے کہ کس کا امپورٹ کتنا ہے اور کس کا ایکسپورٹ کتنا ہے. تو جب زیادہ کھائے گا تو زیادہ نہیں ہگے گا، مسٹر ہیگ بنے گا. لیکن یہ نہیں، بلکہ نہ کھا کر امتحان ہو رہا ہے. صبح سے شام تک ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہو، اس کا انعام ہم دیں گے تمہیں. ہمارے لیے رکھے ہو، بس ہم دیں گے. دیکھ لو، جب محبوب آ، لیلہ کی بات یاد آ گئی، ہمارے بزرگوں نے سنائی ہے کہ لیلہ ایک دفعہ بھیک تقسیم کر رہی تھی، مجنو کو پتا چلا، پیالہ لے کر پہنچ گیا کشکول، سب کو بھیک ملی. لیلہ نے جب مجنو کا نمبر آیا، اس نے پیالہ اٹھایا اور زمین پر اٹھا کر پٹک دیا. آہ، میرے مرشد نے سنایا، مجنو ناچنے لگا. یہ لوگوں نے کہا عجیب بیوقوف تیرا کشکول پیالہ توڑ دیا تو ناشتہ ہے؟ کہا ناشتہ توڑنے پر نہیں بلکہ سب کو بھیگ دی میرے ساتھ خصوصی معاملہ کیا. اگر میں اس کی نظر میں امپورٹنٹ اور خصوصی نہ ہوتا تو یہ میرے ساتھ مجھے بھی بھیگ دیتی سب کی طرح سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ عاشقین سب دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقین اللہ کی رضا کے لیے اپنا دل توڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان کا اس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے. وہ کیا معاملہ ہے؟ کہ حسد بڑا دل ہے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ میرے حسد زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے. میرے مرشد میرے شیر فرماتے ہیں کہ میرے حسد زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چملے ماں چشمے نفس اپنے بچے کو. ذرا اس سے بھی تو پوچھو کہ نظر بچانے سے تجھے کیا مل رہا ہے. اگر اسے نہ ملتا تو وہ ممبر پر کہتا کہ ظالم یہ کام تو کر کے تو دیکھ کہ نظر بچانے سے ملتا کیا ہے. ازلب نادیدہ میرے مرشد نے فرمایا ازلب نادیدہ صد بوسا رسید. حرام حسینوں کے چمے لینے والوں ذرا اللہ کے قرب کا چما لو اور ایسا چما جو ہونٹ دکھائی نہیں دیتے. ازلب نادیدہ صد بوسا رسید. اللہ تعالیٰ کے وہ محبت کے ہونٹ جو دکھائی نہیں دیتے ان ہونٹوں سے سینکڑوں چمے ملتے ہیں اور من سے گویم روح سے لذت تشید. اور میں نہیں بتا سکتا کہ میری روح اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزے کا لذتوں کا کیا ادراک کر رہی ہے. میں بیان نہیں کر سکتا اس کو. لیکن ان حسرتوں پر اللہ کا جو پیار ملتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو میرے مرشد اپنی زندگی اس مضمون پر کیوں لگا دیتے. اور بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ مشائخ حضرت کے اس مضمون کو سر آنکھوں پر نہ رکھتے. لہذا اپنے عشق مجازی کے جو مریض ہیں مشائخ اور علماء اولیاء اللہ وہ حضرت کے مضامین بتاتے کہ کہا بھائی ان سے رابطہ کرو. دیکھیں حضرت کے پاس آتے ہیں کہ میں فلاں شیخ سے بیٹھ ہوں لیکن مجھے یہ مرض ہے اور میرے شیخ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس مضمون کی اصلاح اس مرض کی اصلاح حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دانور قاتم سے کرواؤ کیونکہ وہ اس مضمون کی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے لیے خاص ان کو فرمایا. اس مضمون میں وہ مجدد ہیں کار تجدید کر رہے ہیں. مشائخ علماء اس کام کے لیے ان کو اپنے شاگردوں کو اپنی مجالس کے اندر کتاب حضرت کی پڑھ کے سناتے ہیں کہ خانقاہ کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. مجالس ہے ہو رہی ہے مدرسے کے ساتھ مشائخ کام کرتے تھے لیکن خانقاہ بنانا معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن میرے شیخ نے اس کو قائم فرمایا. ایک سفر ہوا برما میں رنگون میں فقیر صاحب کا شیخ کے 27 خانقاہ کھل گئی 6 دن قیام راس رکھ اور ایک جگہ صرف حضرت کا بیان ہوتا تھا. وہ بھی اپنے بڑوں کی دادا پیر فرمائے میرے دادا پیر حکیم الامت تھانی رحمتہ اللہ جس مسجد سورتی میں بیان فرماتے تھے 1920 میں جہاں بیان فرمایا بس میں وہی بیان کروں گا اپنے دادا پیر کی نسبت سے. 6 دن صرف رہے حضرت. آج وہاں 27 خانقاہیں کھلیں گی صرف 6 دن میں. میرے مرشد نے سنایا خواجہ عزیز حسن مزدور رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پر بیٹھے امرتسر جانا ہے جہاں حضرت کے پیر بھائی مفتی محمد حسن صاحب امرتسری ہیں. ادھر ذرا سامنے بیٹھو نا ادھر دیکھو ایسے اتنی دور سے آئے پنڈی سے آئے اور پنڈ نہ دکھائے. مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ کیا جا رہے تھے خواجہ عزیز حسن مزدور اسٹیشن پر تشریف فرمائے احباب ساتھ میں ہیں. اپنے پیر کی باتیں شروع کر دی حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اللہ تعالی کے عشق و محبت کی باتیں. اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر ہندو مجمع لگ گیا. ہندو سکھ سب جمع ہو گئے. اسٹیشن ماسٹر بھی آ گیا. ٹرین میں آنے میں کچھ وقت تھا 15-20 منٹ باقی تھے. ٹرین کی سیٹی کی آواز آئی. حضرت نے کہا چلو بھائی اب دعا کرو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے مضمون ختم کیا. اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ بتائیے ڈپٹی کلیکٹر خواجہ عزیز حسن مسعود حکیم الامت کے صحبت یافتہ ان کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں ان کے. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا امرتسر جا رہے ہیں. اپنے پیر بھائی کیا کتنے دن رہیں گے؟ کہ تقریباً 10-15 روز رہیں گے. تب اس ہندو نے ایک آہ کھینچی، کہا ہائے جہاں 20 منٹ یہ شخص رہا دلوں کو ہلا دیا، جہاں یہ 10-15 دن رہے گا وہاں کیا حال ہوگا اس کا، وہاں دلوں کا کیا حال ہوگا؟ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کہ مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرے دل پر اس نے زلزلہ تعلیم کر دیا. تو 20 منٹ جہاں یہ رہا یہ عالم ہوا، جہاں پر یہ 15-20 دن رہے گا وہاں کیا حال ہوگا؟ جو چپ ہو تو کوہے گرا معلوم ہوتا ہے. خواجہ عزیز حضرت مزدور فرماتے ہیں جو چپ رہوں تو ایک کوہے گرا معلوم ہوتا ہوں، پہاڑ بالکل جو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، مگر جب بولوں تو ایک دریا رواں معلوم ہوتا ہوں. جو چپ ہو تو ایک کوہے گرا معلوم ہوتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو دریا رواں معلوم ہوتا ہے. کہ اللہ کی محبت کے مضامین کی روانی ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی جوتیوں کی برکت سے اور اپنے شیخ کے فیض سے عطا فرماتے ہیں. وہ ہرگز اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا، وہ یہی کہتا ہے کہ میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ یہ فضل فرما رہے ہیں. آؤ مولوی ادھر آؤ، آگے ہو جاؤ، بس تھوڑا سا پیچھے کر سکتے ہو، بس کافی ہے. یہ شکر ادا کرو موٹا مولوی نہیں ہے، ورنہ سارا مجمع درہم برہم ہو جاتا. جیسے محرومی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلی ملی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ نہ من مانم نہ دل ماند نہ عالم. کہ اللہ جلال الدین رومی آپ سے عرض کرتا ہے کہ نہ جلال الدین رومی رہے گا، نہ اس کا دل رہے گا، نہ یہ عالم رہے گا. کب؟ گر فردا دری خوبی درائی. اگر ایسی تجلی آپ نے کل بھی نازل کر دی، نہ جلال الدین رومی رہے گا، نہ یہ اس کا دل رہے گا، نہ یہ عالم رہے گا. کیونکہ آپ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، آپ کی تجلیات کا تحمل نہیں کر سکتے. ایسی تجلی نازل کی، مست ہو گئے. اور یہی فرمایا محرومی نے کہ میں بھی ملا تھا، 500 علماء کا استاد، شاہ خارزم بادشاہ کا سگا نواسا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ مولوی ہرگز نشد مولا روم. ایک عام ملا پڑھتا رہ جاتا، لیکن کیا زبان پر تھا وہ علم، لیکن جو اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کے برکت سے جب وہ علم دل میں آیا تو کیا ہوا؟ مولوی نہیں، مولا روم بن گیا. تا غلامی شمس تبریزی نشد. اگر میں شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں کرتا تو بس وہ علم وہ قال رہتا، زبان پر ہوتا، نہ اپنے دل پر زلزلہ تاری، نہ کسی اور کے دل پر زلزلہ تاری. وہ علم وہ درد زبان پر رہتا تھا. جیسے میرے مرشد نے فرمایا کہ دو شخص ہیں، ایک نے مکہ شریف مدینہ شریف کو دیکھا ہوا ہے، وہ جغرافیہ کو دیکھ کر آیا، اور ایک نے دیکھا نہیں ہے، جغرافیہ پڑھا ہے کتابوں میں. وہ جانتا ہے کہ جدہ سے مکہ شریف کا فاصلہ کتنے کلومیٹر کا ہے، وہ جانتا ہے کہ کعبہ شریف کی دیوار کی اونچائی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے، حتیم کا سائز کیا ہے، اور مطاف کتنا بڑا ہے، لمبائی چوڑائی صفا مروہ کی جانتا ہے، مکہ شریف سے مینا کا فاصلہ جانتا ہے، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا کا فاصلہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے روضہ گنبد کی گولائی ڈایا میٹر کتنا ہے، وہ سرکم فرنس جانتا ہے، وہ قطر. لیکن اس نے دیکھا نہیں ہے. وہ لمبائی چوڑائی پیش کر دے گا، فاصلہ بتا دے گا، لیکن میرے دوستو اس کی مضمون پیش کرنے سے نہ خود اس کا آنکھوں میں اشک آئیں گے, اشک بار آنکھیں ہوگی, نہ درد بھرا دل ہوگا, کیوں یہ دیکھا نہیں ہے نا. اور وہ شخص جس نے کعبہ شریف کو دیکھا ہے, روزہ مبارک کو دیکھا ہے, آپ کی جالی پر وہاں کھڑے ہو کر درد بھرے دل سے دل پر زلزلہ طاری کر کے آپ کے درود شریف پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے, وہ نہیں جانتا کہ روزہ مبارک میں کتنا چوڑا ہے, کتنا اونچا ہے, مسجد نبی میں فانوس کتنے لگے ہیں, پنکھے کتنے لگے ہیں, روزہ مبارک اونچا کتنا ہے, اس کی گولائی کیا ہے, رنگ کیسا ہے, وہ نہیں جانتا. جدہ سے مکہ شریف, مکہ شریف سے مدینہ شریف کا فاصلہ کتنا ہے, وہ نہیں جانتا. لیکن میرے دوستو, جب وہ تقریر کرے گا, چونکہ وہ بالغ منزل ہے, تو دلوں پر زلزلہ طاری کر دے گا. اور وہ عالم منزل پورا ناپ تول کر انچ اور فٹ تک بتائے گا, میٹر بتائے گا, گز بھی بتائے گا, وہ کیا جانے. ایک آدمی انڈے کا بتاتا ہے کہ انڈے کا ڈائی میٹر, اونچائی, لمبائی, قطر اور سرکم فرینس اتنا ہے, لیکن انڈا کھایا ہی نہیں ہے. وہ ساری زندگی اسی فکر میں رہے گا. جیسے ایک آدمی نے پوچھا, یار یہ انڈے سے چوزا نکلتا کیسے ہے؟ اس نے کہا, یہ تو بات کی بات ہے, پہلے یہ بتا داخل کیسے ہوتا ہے. تو نکلنے کی بات کرتا ہے, نکلنے سے پہلے تو داخل ہونا ثابت ہے, لہذا پہلے یہ بتا داخل کیسے ہوتا ہے, پھر میں تجھے بتاؤں گا نکلتا کیسے. لہذا ایک آدمی ساری زندگی انڈا نہ دیکھا, وہ اس کو کہو کہ اس انڈے میں سے ہی چوزا نکلتا ہے, وہ مانے گا. لیکن جس کے گھر میں مرغی ہے, وہ دن رات تماشا دیکھے گا. اور مرغی کے پاس جب مرغے کو دیکھے گا, سمجھ جائے گا اب اس انڈے سے چوزے نکلنے والے ہیں, کیونکہ مرغی سارا سال انڈے دیتی ہے لیکن اس سے چوزے نہیں نکلتے. انڈے تو ہوتے ہیں, اگر اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھو 21 دن, کیا 42 دن بٹھا دو, 21 روز بٹھا دو, 21 سال بٹھا دو, 21 مہینے, لیکن اس انڈے میں سے چوزا نہیں نکلے گا. اور جب مرغا, ایک ہمارے دوست ہے, وہ جب فون کرتے ہیں تو پیچھے سے مرغے کی آواز آتی ہے. میں نے کہا اس کو سمجھا دو, یہ ملا سے پنگا نہ لے, یہ کیا ملا کو چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہاری موجودگی میں للکار رہے ہیں تم کو. میں نے کہا اس کو خبرکار کر دو. پیر کے سامنے یہ آواز نکالتا ہے. ایک میرے مرشد کشمیر تشریف لے گئے, کشمیر میں ایک صاحب تھے, حضرت سے بیعت ہوئے, حضرت نے ان سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت میری مرغوں کی دکان ہے. فرمایا اپنے مرغوں کو میرے آنے کی خبر مت کرنا. پوچھا کیوں؟ کہا بات یہ ہے. اب حضرت نے فرمایا سنو شیر, اسی وقت فیل بدی شیر کشمیر کا, فرمایا کہ سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں, سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا ہے. انہیں کہا مرغوں کا نمبر لگے گا. اب جو ہے مرغوں کا نمبر لگے گا اور 1, 2, 3 کر کے مرغے پیر پر فدا ہوں گے, اس کے پیٹ میں جانے کے لیے بے چین رہیں گے. اور اگر لاکھ چاہے کہ ملا کو مرغا نہ کھلاؤں, لاکھ چاہے, لیکن وہ مرغا ذبح ہو کر اس کے پیٹ میں پہنچ کے رہے گا. کیوں؟ تم چاہو نہ کھلاؤں, اللہ چاہے کھلانا ہے. خاص کوشش کر لے دنیا کہ ملا کو مرغا نہیں کھلانا, لیکن اللہ چاہتا ہے کھلانا, روک کے دکھا دے کوئی. ملا بھی کہہ دے گا ٹھیک ہے میں نے نہیں کھانا, ہاتھ باندھ منہ بند کر لے, اللہ میاں پکڑ کے کھلائیں گے. وہ کھلانا چاہتا ہے, ان کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کھا سکتا ہے؟ رزق تو وہ باندھتے ہیں. لہذا ملا کے مرغے پر اعتراض مت کرو, یہ مرغے تم نہیں کھلاتے, نہ تمہارا باپ کھلاتا ہے, یہ مولا کھلاتا ہے, مرغے کا خالق کھلاتا ہے. اور اس کی وجہ ہے, میرے مرشد نے فرمایا اس کی وجہ ہے, مرغی کھانے کی وجہ ہے, دو وجہ ہے. نمبر ایک وجہ تو یہ کہ مدرسے میں پڑھتا ہے, اب قاری صاحب استاد اس کو مرغا بناتا ہے, جبکہ باپ داخل کرتا ہے کہ مولوی صاحب اس کو انسان بنا دو, اب وہ اگلے دن آ کر دیکھتا ہے مرغا بنا ہوا ہے. کہتا ہے مولوی صاحب میں نے آپ کو اس پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کو انسان بنا، آپ نے تو اس کو مرغا بنا دیا. سمجھائے گا بھائی، بات یہ ہے کہ مرغا بننے کے اسٹیج، انسان بننے کے اسٹیج میں مرغا بھی شامل ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ انسان بنے اور انسانوں کو انسانیت سکھائے پھر اس کے لیے مرغے آئیں گے. تو اگر یہ مرغا نہ بنے گا تو مرغی کو کیسے نپٹائے گا، کیونکہ اس کو مرغیاں ملے گی بعد میں چل کے. اس لیے مرغیاں ملتی ہیں کہ وہ مرغا بنا ہوتا ہے، ایک وجہ. اور دوسری وجہ کیا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو اس کا نفس کہتا ہے اس عورت کو دیکھو اور فلاں گناہ کا کام کرو، فلاں کام کرو، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نفس کی نہیں مانتا، کہتا ہے مرغا مرغا. اب جس کے دل میں مرغا ہوگا، جس کے پاس مرغا ہوگا، مرغیاں وہاں نہ آئیں گی. مرغی اپنا کام پورا کرنے کے لیے، اپنے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے مرغے کے پاس جاتی ہے جناب. اگر مرغا قریب نہ پھٹکے، مان لو اس کو آپ رسی باندھو تو مرغے کو نہ چھوڑو محلے میں، تو مرغی خود آ جائے گی. مرغا بھی کہے گا آجا میرے بالما، تیرا انتظار ہے. جیا بے قرار ہے، آئی بہار ہے، آجا میرے بالما، تیرا انتظار ہے. تو میرے مرشد نے کیا فرمایا کہ مرغوں کو خبر نہ کرنا ورنہ پیر پتہ چلے گا. تو میں نے ان دوست سے کہا کہ دیکھو اس کو سمجھاؤ کہ یہ جب میں فون پہ بات کروں خاموش ہو جائے، ورنہ سمجھو اس کا نمبر آنے والا ہے. تو کہنے لگے مرغا ہے گھر کا پلاوا، ذرا گوشت سخت ہوتا ہے. میں کہا تم نے ابھی ملا اور پیر کا میدا آزمایا نہیں ہے. ارے میاں لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتا ہے. لہذا علماء کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھے، دینی خدمت کو اعزاز سمجھے. کیونکہ اگر ہم علماء کی، مساجد کی، مدارس کی، دینی کاموں کی ہم خدمت نہیں کریں گے تو یاد رکھنا کہ دین کا کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ مالدار کا محتاج اور یہاں تک کہ کسی عالم کا بھی محتاج نہیں ہے. اگر کوئی عالم سمجھے میری وجہ سے دین کا کام ہو رہا ہے، اس کی بے وقوفی ہے بھائی، اس کا بھی محتاج نہیں ہے، مالدار کا محتاج نہیں ہے، کسی کمیٹی والے کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم مان لو چندہ نہیں دیتے، دینی کے خادم کی، دینی کاموں کی خدمت نہیں کرتے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، کوئی بات نہیں، ایسا کام کر لو، یستبدل قوماً غیرکم، اگر تم پھر گئے تو اللہ تعالیٰ استبدال قوم فرمائے گا، تمہاری قوم کو ہٹائے گا، نالائقوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ لائق بندے لے کر آئے گا. ثم لا یکون امثالکم، اور چونکہ اللہ ان کو لے کر آئے گا پھر وہ تم جیسے نالائق نہیں ہوں گے. اس لیے دین کی خدمت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے بھائی. دین کو اپنا کام وہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے دین ہے یا ہماری وجہ سے وہ ہے. یہ دین ہمارا محتاج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اور دین کے محتاج ہیں. اور ہم یہ در اس لیے کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی، منت منع ہے کہ خدمت سلطان ہم ہی کو نہیں، تو یہ بات مت کہے کہ میں نے سلطان کی خدمت کی ہے. منت شناس او کہ بخدمت گزاشتت، تو سلطان کا احسان مند رہے کہ جس نے اپنی خدمت کے لیے تجھے قبول کر لیا. لہذا اللہ تعالیٰ دین پھیلانے، مال دینے یا دین کے کسی نوعیت کی خدمت کی توفیق دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے کہ اللہ آپ نے اپنے کرم سے ہمیں توفیق دی ہے، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے اس کام کے لیے ہمیں بھی لگا دیا. یہ ایسے ہی ہے میرے دوستو، جیسے بادشاہ نے اعلان کیا شاہی محل تیار ہو رہا ہے، چلو آؤ جو اپنا حصہ لگانا چاہے. ایک جھونپڑی والا، اس نے اپنی جھونپڑی سے ڈنڈا نکالا، جھونپڑی کا ڈنڈا ٹیڑھا میڑھا ٹوٹا پھوٹا دیمک لگی ہوئی، وہ لے کر پہنچ گیا کہ حضور یہ شاہی محل میں یہ بھی لگا لیجیے. بادشاہ کا ظرف آلہ ظرف، نے کہا لے لو بھائی، بڑا ہے ضرور، اس کو لاؤ بھائی، کام آئے گا یہ ضروری. اب وہ کہہ رہے دیکھا میرے ڈنڈے کی قیمت، ارے تیرے ڈنڈے کی قیمت نہیں ہے، یہ بادشاہ کا ظرف آلہ ہے. لہذا میرے دوستو ہماری عبادت، ہماری تقریر، ہمارا علم، ہماری دولت، اس کی قیمت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس کو قبول فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، ہماری قیمت نہیں ہے. کہ ہمارے اس میں کوئی کمال ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اب وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی ایک صفت بتائی ہے، عجیب صفت اللہ تعالیٰ کے عشاق کی، اور عشق کی علامت کا عجیب عنوان ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ ہمارے جو عاشق ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے. یہ جو پیر جن کو ہم اللہ والے سمجھتے ہیں یہ معصوم نہیں ہوتے، کہ ان سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، لہذا انبیاء کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس کو سمجھنا، اور صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب حق پر تھے. اب رہی بات کہ صحابہ نے صحابہ کا آپس میں کچھ بات، تو یہ ایسا ہے جیسے شہزادے کی شہزادے سے کچھ ہو، اگر بھنگی اس میں حصہ لے اور کہے تو فلاں ایسا کرے تو کیا ہوگا، بادشاہ مقدمہ نہیں چلائے گا؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے شہزادوں کے بارے میں؟ اس لیے صحابہ کے بارے میں زبان بالکل بند رکھے. اس لیے علامات قیامت میں سے بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے پہلے زمانے کے لوگ پر تبصرہ کریں گے، خصوصاً صحابہ کے اوپر، اور فقہا کے اوپر، اولیاء اللہ کے اوپر، محدثین اور علماء کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، ان پر تبصرے کریں گے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. لڑائی دیکھ لے، ہر آدمی کا عجیب ہے، بڑے مزے سے کہتا پھرتا ہے، تبصرہ کرتا پھرتا ہے ایک دوسرے پر، یعنی نرا جاہل اور صحابہ تک کو نہیں چھوڑتا. ارے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان پر اعتراضات، اور اپنی پخانے والی عقل جس میں گوبر اور پخانہ بھرا ہوا ہے، اور یہ پاک لوگ خوشبودار لوگوں پر تبصرے کر رہے ہیں، معصوم لوگوں پر، انبیاء علیہ السلام. جیسے اور بڑے مزے سے کہہ دیتے، تفسیریں ہیں ان کی، تفسیروں میں انبیاء علیہ السلام پر تبصرے ہیں. اس لیے پوچھے، علماء سے پوچھے کہ کون سی تفسیر پڑھی جائے، جو ہمارے اکابرین کی ہے، جنہوں نے بالکل صحیح راستہ اعتدال سکھایا ہے. ماشاءاللہ مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن پڑھے، تفسیر بیان القرآن پڑھے، بہت ماشاءاللہ عظمت، دین کی عظمت، انبیاء علیہ السلام کی عظمت، صحابہ کی عظمت، اولیاء اللہ کی عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مضامین کو بڑے پیارے انداز سے پیش کیا. ادیبوں کی زبان دانی کو نہ دیکھے، اصل یہ بھی تو دیکھے مضمون کیا ہے. اب اگر کوئی پخانے کے اوپر چاندی کا ورق لگا دے تو چاندی کے ورق کو نہ دیکھے، اندر مال دیکھے کیا ہے. تو میرے دوستو، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ معصوم نہیں ہوتے، اور یہ اللہ، یہ مرشدین، یہ معصوم نہیں ہوتے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ ممکن ہے ان سے. اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ ان کی لیکن ایک صفت ہے جو ہم نے ان کو عطا کی ہے، وہ اللہ کی عطا ہے نا، اور وہ صفت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ اگر ان سے بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی اور کمی ہو جائے، یا اپنی جان پر ظلم کریں. یہاں فاحشتن سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، جیسے ماں باپ کے حقوق میں، ماں باپ کا حق ہے کہ اگر کوئی بات کہیں خاموشی سے سنیں، اف نہ کریں، چہرے پر ترشی نہیں آنی چاہیے، یہ حق. لیکن یا ان کو گالی دے دی، مذاق اڑایا، کچھ کہہ دیا، یہ بیوی پر ہے، غصہ آیا، پٹائی لگا دی، مار دیا، کسی مسلمان کو گالی دی، کسی کا مال کھایا، غیبت کی، تو میرے دوستو اس کے لیے ہے فاحشہ. یہاں اس سے یہ مراد ہے، میرے مرشد نے فرمایا
ورنہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے فرمایا. لیکن تفسیر جب تک مقدمین کی نہ دیکھے، متقدمین کی جب تک نہ دیکھے اور تب سمجھ میں نہیں آ سکتی. لفظی ترجمے سے کام نہیں چلتا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جائے اور یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جیسے داڑھی منڈانا، بڑی بڑی مونچھیں رکھنا، وہ مونچھیں جو اس کنارے پر آ جائے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، نیچے لٹکاتا ہے، بدنظری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لڑکوں سے مکالا کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے، بھابھی سے پردہ نہیں ہے، چچی ممانی سے پردہ نہیں ہے، سالی سے پردہ نہیں ہے، زنا کا جو گناہ ہے اس کی توبہ، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا نہیں ہے، مانگنا ہے بس. یہ نہیں کہ اس عورت سے یا لڑکے سے معافی مانگے، ایسا نہیں ہے، اس سے معافی مانگنا جائز نہیں ہے زنا کے معاملے میں. لیکن غیبت کی اطلاع اس کو ہو گئی، اب اس سے معافی مانگے. زنا کا معاملہ اور ہے، کسی کی چمہ چاٹی کی ہے تو یعنی کہ آپ جا کر معافی مانگ رہے ہیں کہ معاف کرنا، میں نے آپ کے گال کو ایسا بھکوسا لیا تھا، منہ کھول کر بڑا سا چمہ لیا تھا، اس سے معافی نہ مانگے. یا آپ جا رہے تھے یا جا رہی تھی تو میں نے شادی کا موقع اچھا تھا، ذرا پیچھے ہاتھ پھیر دیا تھا، تو اس سے معافی نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو مخلوق کے حقوق اور خالق کے حقوق، زنا خالق کا حق رکھا، زنا خالق کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بندے سے معافی نہ مانگے، کسی سے منہ کالا کیا اسے معافی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور غیبت کی، کسی کو ستایا اس سے معافی مانگے، یہ مخلوق کا حق ہے. یعنی جس سے مخلوق سے بھی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے. تو یہ ہے، اگر ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی، بیوی پر ظلم کر دیا، اس کو کچھ کہہ دیا، معافی مانگ لی کہ بھائی معاف کر دو، ہم نے تمہارا دل دکھایا، زبان سے، کیونکہ زبان کی کہتے ہیں جی میں نے کہا ہی کیا ہے، زبان مزے سے چلاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا ہی کیا، یہ زبان کی تیزی کام نہ آئے گی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یہ جو ہم زبان سے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، بڑے مزے سے جو کہہ دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ گئے اور ختم ہو گئے، نہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، سب کا سب یہ نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. مولوی صاحب ادھر آؤ نا، ادھر آ کے بیٹھو. یہ سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لکھا جا رہا ہے. اس لیے نہ سمجھے کہ جس زبان ہم نے استعمال کر دی کیا کر لیا، سب لکھا جا رہا ہے، جس کو جو کہہ رہا ہے، جو الفاظ نکال رہا ہے، گالی دے رہا ہے، یہ عجیب عالم ہے. مسلمان کے منہ سے گالی عجیب لگتی ہے، اور ہندو تو ہندو کا مسلمان پر اتنا اعتقاد تھا، وہ یہ اس کا یہ اعتقاد تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کہ گردن کٹ جائے گی مر جائے گا، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ہندو کا مسلمان کے بارے میں اعتقاد تھا. اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہمارا کیا حال، یہ ہندو کافر کا مسلمان کے بارے میں یہ اعتقاد، اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، خصوصاً کاروباری معاملات کو تو ایسا ہے، کہتے ہیں کاروبار کا جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا. مزے سے کہتے ہیں ہاں پہنچ رہا ہے، بس پہنچ رہا ہے، اور وہ بندہ یہاں ہے، اور بڑے مزے سے کہتے ہیں ہاں پہنچ رہا ہے، وعدہ کیا پورا نہیں کیا، شادی کارڈوں میں لکھا ہے کہ 10 بجے کھانا ہوگا، معلوم بھی ہے کہ 10 بجے نہیں دیں گے، 2 بجے سے پہلے نہ دیں گے، کیونکہ 11 بجے تو بارات نکل رہی ہے، اور وہ بھی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق نہیں، بلکہ دقیانوسی لوگوں کے ٹائم کے مطابق، روشن خیال لوگوں کے مطابق نہیں. اور روشن خیالی اس کے نام ہے، چڈی پہننے والے روشن خیال ہے، اور واقعی صحیح ہے، کیونکہ شلوار پہنے گا تو روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، چڈی پہنے گا تو لائٹ پڑے گی، روشنی ہو جائے گی، پتا چلے گا اندر کیا کیا مقامات ہیں، اس لیے تو روشن خیال اس کا نام رکھا، بالکل صحیح تعریف ہے یہ، کیونکہ چڈی ہوگی تو سارے مناظر کھلے ہوئے ہیں، روشنی اندر تک جائے گی، شلوار پہنے گا تو کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے تاریخ خیال اور روشن خیال یہ ہے. تو یہ جو لکھا جاتا ہے کارڈ پر کہ 10 بجے کھانا, اور اس کا بھی معلوم ہے کہ میں نے نہیں دینا 10 بجے, میرے دوستو یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. اور اگر لکھا کہ بھائی 12 بجے کھانا دوں گا اور 12 بجے کے بجائے کھانا آنے میں تاخیر ہو گئی, یا بجلی کے انتظام کی وجہ سے کچھ وجہ ہو گئی, ارادہ ہے کھانا بھی اس نے کہہ کے رکھا ہے دیکھو 12 بجے کھلانا ہے, ہرگز تم نے 12 بجے سے پہلے کھانا پہنچانا ہے, سب انتظامات کیے, لیکن کھانا آیا ٹائر پنکچر ہو گیا, کھانے آنے میں تاخیر, ٹریفک جام ہو گیا, یا جشن منایا جا رہا ہے, فائرنگیں ہو رہی ہیں, یہ بھی تو ہمارا خاص وہ ہے نا, کوئی مر گیا تو ٹریفک بلاک کر دو, خوشی آ رہی ہے پیٹرول پمپوں کا افتتاح ہو رہا ہے تو ایسی فائرنگ ہو رہی ہے جیسے جو ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے, شاید آفریدی کے چھکوں سے 2020 ورلڈ کپ جیت جائے, پھر دیکھو قوم کی خوشی کا عالم کہ کتنا بڑا خزانہ ملتا ہے 20 ورلڈ کپ جیتنے سے, اب وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے. ایک ہمارے دوست نے ایک لطیفہ سنایا تھا کرکٹ پر, یاد آیا, انہوں نے بتایا کہ ایک سکھ تھا تو بازار میں گیا تو اس کو ایک چڈی پسند آ گئی, رنگین تھی پسند آ گئی, اب وہ خرید تو لی اس نے, اب اس کو تھا کہ میں سب کو دکھاؤں کیسے, تو بیوی نے کہا اس کی تو ترکیب اچھی ہے, ترکیب سکھا دی, کہا تو کرکٹ کھیل, اب وہ اس نے چڈی پہنی, لمبا کرتا پہنا, اور اس کے بعد اب بیٹنگ کا نمبر آیا, اب شاٹ مارا, قمیض اٹھا کر کہا سب نے کہا واہ گڈ, تالیاں پٹ رہی ہیں, بس شاٹ مارتا قمیض اٹھاتا اور دکھاتا, سب خوش, اب واپس خوشی سے آیا گھر میں اور خوب اسٹیڈیم میں تالیاں بجتی. جب گھر میں آیا تو بیوی سے کہا واہ تیری ترکیب سے تو مزہ آ گیا, جب کیا کہا بس چڈی پہن کر گیا, شاٹ مارتا قمیض اٹھا کر سب کو دکھاتا, پیچھے واہ واہ سب تالیاں بجاتے. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو, چڈی تو تم پہننا بھول گئے تھے. کہا ہو اب سمجھ میں آئے تالیاں زیادہ کیوں بج رہی تھی. تو میرے دوستو مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہے, معافی مانگ لے, ماں باپ سے بیوی سے کہہ دیا معافی مانگ لے, یہ قیامت کے دن پہ نہ چھوڑے کہ ہماری غیرت کے خلاف ہے, وہاں پتا یہ نہیں چلے گا میرے دوستو. ایسا نہ ہو یہ جو ہم جن بیویوں کی وجہ سے ہم جنت میں جانے سے رہ جائیں, ان بیویوں کے حقوق کی وجہ سے, جبکہ ایک پرندے پر, معصوم چڑیا بلی پر ظلم کرو تو جنت نہیں جا سکتا, روایتیں موجود ہیں. تو جب جانوروں کا یہ حال ہے تو عورتوں کا بیویوں پر ظلم کرنے پر کیا حال ہوگا؟ جب ایک معصوم جانور, چھوٹے چھوٹے جانور, ان پر یہ عالم ہے کہ پکڑا جائے گا, تو پھر یہ بیویوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی, یہ ہمیں جنت نہیں جانے دیں گی. اس لیے ان سے ابھی کلیئر اس کا نام ہے, نو این او سی حاصل کر لے. ارے اس میں ذلت نہیں ہے, کیونکہ ذلت اس میں ہوگی کس میں, کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا, اور اگر اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے پھر عزت ہی عزت ہے. تو مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو یا بندوں کے حقوق میں, اپنے حقوق میں, اپنی جان پر ظلم کیا, جو بد نظری کر رہا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے, داڑھی منڈا رہا ہے اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے, داڑھی رکھ کر مولوی پر احسان تھوڑی ہے بھائی, نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو قیامت کے دن اتنا حصہ ٹخنے جو چھپیں گے اوپر سے آنے والے لباس سے جہنم میں جلایا جائے گا, مولوی پر کیا ہے؟ اگر وہ مسئلہ بتاتا ہے, وہ مسئلہ بتاتا ہے تو مولوی سے کہتے ہیں لو جی تمہیں کیا تکلیف ہے اگر ہم داڑھی نہیں رکھ لے. ارے بھائی تجھے داڑھی رکھ لے گی تو مولوی مجھے کیا فائدہ ہوگا, مولوی کو کیا فائدہ ہوگا, وہ بھی تیرا فائدہ ہے. لہذا اپنی جان پر ظلم ہو یعنی نافرمانی کرے یا مخلوق کے حقوق میں کوتاہی تو ذکر اللہ, اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں.
لیکن میرے مرشد نے فرمایا اب ترجمہ کرو گے تو یہی ہے اللہ اللہ کر لیا، عورت کو دیکھا کہا سبحان اللہ استغفر اللہ بس ختم، نہیں فرمایا اس کی پانچ تفسیریں اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ نے جو فرمائی. نمبر ایک ذکرو عظمتہ و وعیدہ، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو یاد کرتے ہیں کہ کتنا عظیم و شان مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو یاد کرتے ہیں کہ ظالم جو تو کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت خریدتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، تخنے چھپاتا ہے تو اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، سود دے کر سمجھتا ہے کہ میرے مال میں ترقی ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو یاد کرتے ہیں، ایک ہو گئی نا. نمبر دو ذکرو سوالہ بذنبہ یوم القیامہ، ذکر الارض علیہ تعالی شانو، دوسری ہے ذکر الارض علیہ تعالی شانو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے بھی منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا لے کر آیا، سوال جواب ہوں گے جناب زندگی دی، جوانی دی، مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سب پوچھا جائے گا. شادیوں پر خرچ کرنے کے لیے بڑا پیسہ ہے، ویسے بجلی کو روتے پھرتے کہ بجلی نہیں ہے، بجلی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، بجلی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ہمارا یہ عالم ہے دن کے 11-11 بجے تک بلب جل رہے ہیں، یہ عالم ہے ہمارا، اور ویسے بجلی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں بجلی نہیں ہے. اور واقعی ویسے ضرورت تو دن کی روشنی میں ہی زیادہ ہے بجلی جلنے کی، کیونکہ رات میں تو انسان سو جاتا ہے، اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت تو دن میں ہے، اس لیے بلب ہمارے یہاں دن میں جلتے ہیں اور پھر بجلی کو روتے ہیں. اگر ہم بجلی کا اسراف نہ کریں، یعنی فضول خرچی، اور فضول خرچی کیا ہے، اگر ایک پنکھے سے گزارا ہے دوسرا پنکھا نہ چلائیں، ایک ٹیوب لائٹ کافی ہے تو دوسری ٹیوب لائٹ نہ چلائیں، بے شک بڑا روشنی لگا لیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے بلب، 15 شعبان ہے پوری مسجد سجی ہوئی ہے، رات سفر تھا پورا پنجاب کا سفر، ہر مسجد خوب سجی ہوئی ہے، اور بجلی کہاں سے آ رہی ہے، چوری کی بجلی آ رہی ہے، اور بجلی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، فتوا لے لیا انہوں نے بجلی چرانا حرام ہے، بڑا فتوا خوب، تو اتنے ہوشیار کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بے شک واقعی بجلی چرانا تو حرام ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو فتوا لیں کہ یہ جو بڑے بڑے میٹر لگا دیے، ایک آدمی جس نے بجلی 10 یونٹ خرچ کی ہے اس پر 100 یونٹ کا بل کیوں لادا جا رہا ہے، ذرا یہ بھی فتوا لیں. اب وہ مولویوں کا سہارا لے رہا ہے، جب کسی کا کام نہیں بنتا وہ بھی مولویوں مطلب نکالنے کے لیے سب مولوی سے ہی سہارا لگواتے ہیں، یہ عجیب معاملہ ہے، گالی بھی جن کو دیتے سہارا بھی مولوی سے ہی لگواتے ہیں. لہٰذا بجلی والوں نے بھی ہوشیاری کی، فتوے لے کر رکھے ہوئے ہیں سارے مدرسوں سے کہ بجلی چلانا حرام ہے، ان بجلی والوں کو سمجھاؤ بھائی ملا کی سنتا کون ہے، یہاں سب فتوے موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں جی اگر ہم نے شادی میں مووی نہ بنوائی تو خاندان میں سکھی ہوگی. بھائی سب کو پتا ہے مووی بنانا حرام ہے، مس گیدرنگ حرام ہے، سب کو یہ فتوے معلوم ہے، اور بجلی والوں ذرا یہ سبق لو تم. لیکن جس نے 10 یونٹ بجلی استعمال کی ہے اس کا کیا جرم ہے کہ تم اس سے 100 یونٹ کے پیسے لے رہے ہو، کیونکہ اب ایک میٹر بڑا لگا دیا نا، اب چرانے والے ہیں تو بجلی چرا لی، جس نے ایئر کنڈیشن چلایا چوری کی بجلی سے، اب وہ آدمی جس کے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے یہ ظلم اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور بڑا خوش ہے کہ ہم نے یہ کام کیا فتوے لے کر. اور جو بجلی نہ ہونے کے نام پر کنڈے لگا کر رات دن کو خوب کیبل بھی چل رہا ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، اور دن دن بھر رات سارے دن 11-12 بجے تک سارے باہر کے بلب جل رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کنڈے کا ہے نا، ماہانہ 300-500 روپیہ دے دیا مزہ ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں ایک دن پیش ہونا ہے، ان باتوں پر بھی پوچھا جائے گا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو ہم روٹی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اکرم الخبز، روٹی کا بھی اکرام کرو، حضرت عائشہ سے فرمایا. اور آج ہمارا کیا عالم ہے، روٹی کھاتے ہیں روٹی کا نوالا توڑا دھڑ کر کے پھینکی روٹی، ایسے پھینکتے روٹی کو، دعوتوں میں روٹی ہے دسترخوان پر چلتے چل جا رہے ہیں روٹی پھینک رہے ہیں، ایسے پھینک کر روٹی دے رہے ہیں، یہ عالم ہے، کھانا روٹی کو پھینک دیا، پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں کھانے کو، اکرام نہیں کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روٹی کا اکرام کرو.
جب کھانا بند ہوتا ہے نا پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سی ہمارے مولوی صاحب پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ مصیبت آئی ہے. اور ماشاءاللہ عالم یہ ہے کہ چہرہ چٹ صفا چٹ داڑھی نہیں مونچھیں بڑی بڑی شلوار ٹخنوں سے نیچے زکات نہیں دیتے مال کو ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں سارے گناہ کے کام پتہ نہیں مولوی صاحب کون سا گناہ کیا ہے. ارے بھائی آپ کو تو فرشتہ پیدا ہونا چاہیے آپ غلط جگہ آ گئے. سر سے لے کر پاؤں تک کیچڑ میں لدے ہوئے ہیں پخانا اور وہ لگا ہوا ہے یار یہ میں نے تو پتہ نہیں بدبو کہاں سے آ رہی ہے. تو میرے دوستو یہ ہو گئی ذکر الارض علیہ تعالی شان اللہ کے عاشقین اگر بر بنا بشریت کمزوری ہو جاتی ہے لیکن اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں اللہ کو ایک دن منہ بھی دکھانا ہے. نمبر تین ذکر سوالہ بذنبہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ مال کہاں سے لیا کہاں خرچ کیا کیسے کمایا. بھائی بڑا فخر کرتے ہو رہے میں تو یہ بھی فخر کی چیز ہے کیا عیب کو چھپانا یہ فخر ہے آج کل. یعنی اپنے مال میں جو عیب ہے شریعت کا حکم ہے عیب کو بتاؤ بلکہ اپنے مال کی خوبی بتانا جائز نہیں ہے اجازت نہیں ہے کہ میرے مال میں یہ خوبی ہے. حکم یہ ہے کہ اپنے مال کا عیب بتاؤ. اور جی ارے بھائی میں نے تو اس کو ایسا موتیا بنایا ابے سالے کو پتہ ہی نہیں چلا بیچ دیا ٹیپ دیا نہیں تیل دیا ابے سالے کو پتہ ہی نہیں چلا وہ میں نے چکر ایسا دیا باتوں میں لگا کر پانچ اصلی والا مال 5000 کا بکا. میں نے بتایا بھائی میڈ ان جاپان زبردست A1 کوالٹی 7000 میں بیچا ہے اور ایپ کے ساتھ 2000 میں بکتا فائر ہے اس پر. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری بہو بیٹیاں پردہ کرتی ہیں اس پر شکر ادا کرتے تھے اور آج کل فخر ہے میری بیٹی کیسے ڈانس کرتی ہے. اگر نہیں آتا تو داؤ دکھاؤ آؤ شادی ہوگی دیکھنا ڈانس سارا خاندان دیکھے گا محلے والے بھی دیکھیں گے لیکن ملا محروم رہتا ہمیں کوئی نہیں بلاتا. کیا ہمارا دل نہیں ہے بھائی ہمارے دوست اچانک ڈانس کرتے ہیں مجھے دکھاتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار کبھی ہمیں بھی تو دکھاؤ اچانک ڈانس کیسے ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھاتے ہی نہیں ہے. اور یہ وہ صاحب ہیں جو اچھے بھلے تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں بزرگوں کے پاس ہے داڑیا مٹھی صاحب ہے ان کی بیٹی ناچتی ہے جناب شادی میں یہ دیندار ہے تہجد گزار اور ماشاءاللہ جن کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے یہ ان کی بیٹی ناچتی ہے جن کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی ہیں پردے میں سے اور اگر ڈانس دیکھنا ہو نا بس ان کی شادی میں چلے جاؤ پھر دیکھ لو وہی با پردہ خاتون کیسے ٹھمکے لگا رہی ہوں گی انجمن کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گی سارے چاچا جی بھی بہانے بہانے سے جا رہے ہیں اندر ذرا میں پانی پی کے آ جاؤں بہت پیاس لگ رہی ہے. بےغیرتی ہے عجیب بات ہے غیرت کا نام بےغیرتی اور بےغیرتی کا نام غیرت رکھ دیا. جیسے بےغیرتی بیویوں کو مارنا یہ بےغیرتی تھی لیکن اب اس کا نام غیرت رکھ دیا پٹائی کرنا اور غصہ کرنا ہمارا حق ہے ہماری مردانگی کا حق ہے. یعنی اب ڈنڈا مارنا مردانگی ہے پہلے تو مردانگی ڈنڈا لگانا تھی اب مارنا مردانگی ہو گئی ہے فرق اصول بدل گیا. تین ہو گئی تعریف. نمبر چار ذکر جلالہ فہاب اللہ کے جلال کو یاد کرتے ہیں کہ شیر اگر دھاڑ دے ہمارا پخانہ نکل جائے اللہ تعالیٰ جو خلق کے شیر ہے. نمبر پانچ ذکر جمالہ فاستحیو آہ اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں جس نے حوروں کو پیدا کیا ایسے باغات پیدا کیے کیسے حسین مناظر ہے اللہ کیسا جمال والا ہے عام میں مٹھاس رکھی ہے بس حیا کرتے ہیں کہ میں کن گلنے سڑنے والی لاشوں کے پیچھے گھوم رہا ہوں. اور ذکر اللہ فاستغفر لذنوبہم پھر اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو یاد کر کے اللہ سے روتے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے. آج دو رکعت صلات توبہ پڑھتے ہیں سجدے میں روتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ میری اس نالائقی کو میرے اس جرم کو معاف فرما مجھے اس کمینے پن سے نجات عطا فرما مجھے اللہ والا بنا دیجئے اور میری نافرمانیوں کو عادت کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اللہ تعالیٰ سے روتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا میں یغفر الذنوب الا اللہ اللہ کے سوا تمہارے گناہ کو کون بخشے گا کس سے تم سمجھتے ہو کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ مدرسے میں اگر پیسہ دے دیا تو طالب علم ایک شیٹ صاحب کا ایک مدرسے میں اور جا کر کہنے لگے وہ میرا طالب علم کدھر ہے. اب محترم پریشان میرا طالب علم. وہی ایک صاحب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بھائی ذرا مدرسے میں سے ایک موٹا سا طالب علم بلوا لو. انہوں نے بلوا لیا. پوچھا کیا چکر کیا ہے؟ کہا صبر تو کرو. اس کو شیخ صاحب نے اپنے برابر بٹھایا, ان کے لیے ناشتہ واشتہ آیا, اس کو کھلا رہے, کھا بیٹا کھا. اب ہوا کہا اچھا پھر جاؤ, اس کو رخصت کیا. انہوں نے پوچھا بھائی کیا چکر ہے؟ شیخ صاحب چلے گئے. انہوں نے کہا یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے جو مدرسے میں پیسہ لگایا نا, یہ طالب علم تیار کر رہے ہیں تو اس طالب علم کی پیٹھ پر بیٹھ کر جنت میں جائیں گے. یہ ہے وہ طالب علم. اب اس کے بعد داڑھی نہ ہو, چھلوار ٹخنے سے نیچے ہو, اور سود لے رہے ہوں, حرام کھا رہے ہوں, گالیاں بک رہے ہوں, نماز نہ پڑھتے ہو, نہیں, بس ایک موٹا سا طالب علم تیار کرنا ہے, اس کی پیٹ پر سواری کر کے شیر صاحب جنت میں جائیں گے. یہ خیال استو محال استو جنو. ارے میاں دین کے کام کر کے لوگ جہنم میں جائیں گے, عبادتیں کر کے لوگ جہنم میں جائیں گے. ماں عبد الحمید صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں, انہوں نے سکھایا جب شیطان کو اللہ تعالی نے مردود فرمایا اس کی خباثت انکار کرنے کی وجہ سے, تو جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام روتے رہے. کتنا زمانہ روئے, روتے رہے کتنا, چونکہ وہاں تو وقت نہیں ہے, بڑا زمانے تک روتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن سوال فرمایا کہ اے جبرائیل میکائیل صاحب تم روتے کیوں ہو؟ کہا ہم شیطان کی اس بات پر روتے کہ وہ ظالم عبادت کر کے مردود ہوا, ہم اس بات سے ڈرتے ہیں, آپ کی عظمت اور جلال سے ڈرتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کونو ہاکذا, اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کرو بس, یعنی کرتے رہو ڈرتے رہو. اور ہم کس بات پر اعتماد کرتے ہیں بھائی؟ عبادت کر کے لوگ جہنم میں جائیں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم اپنی داڑھیوں پر, اپنی تقریروں پر, اپنے مال خرچ کرنے پر, اپنے حج و عمرے پر, اپنے تبلیغ میں چلے لگانے پر, اپنے بزرگوں کی جوتیوں کو اٹھانے پر ناز نہ کریں بھائی. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور جلالت شان کے سامنے سوچے, یہ ہماری عبادت ہے, یہ ہمارے افعال کیا حیثیت رکھتے ہیں, کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس لیے کسی چیز پر ناز نہ کریں ہم لوگ, بس کیا کریں, کرتے رہیں ڈرتے رہیں. نہ اتنا کریں کہ ڈرنا چھوڑ دیں, نہ اتنا ڈریں کہ کرنا چھوڑ دیں. کرتے رہو, میرے مرشد فرماتے ہیں کرتے رہو ڈرتے رہو, کام کرو. اللہ سے کہو اللہ آپ اپنا بس فصل فرما دیجئے, اپنے کرم سے اس کو قبول فرما دیجئے. اور حضرت عمر کو فرماتے ہیں اللہ اللہ, حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ میں آپ سے درجات نہیں مانگتا, بس میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور میرے گناہوں پر مجھ سے پکڑ نہ فرمائیے. یہ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی کہ جن کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اتنی شان کہ آپ نے فرمایا عمر تو وہ ہے کہ جس گلی سے گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ ان کا مقام تھا اللہ تعالیٰ کیا, لیکن ان کا کیا عالم ہے؟ ان کا یہ عالم ہے کہ اللہ میں آپ سے درجے نہیں مانگتا, بلندی اور جنت اس نہیں مانگتا, بس میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں پر, میری خطاؤں پر مجھے پکڑ نہ فرمائیے گا. یہ عالم ہے ان حضرات کا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس کے میرے دوستوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معرفنا کا حق کا معرفت, آپ کی جو معرفت ہے نبی سید الانبیاء سے کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر آپ کی, آپ کا عارف کوئی نہیں ہے, لیکن آپ فرما رہے ہیں معرفنا کا حق کا معرفت اور وما عبدنا کا حق کا عبادت. اتنی عبادت فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی جان پر ظلم نہ کیجئے, آپ اپنی جان پر رحم کیجئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان پر یعنی اتنی عبادت فرماتے تھے کہ آپ کو ضرور زیادہ, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تم لیلا الا قلیلا, عبادت کیجئے لیکن تھوڑی کیجئے. یہ عالم تھا. لیکن آپ فرما رہے وما عبدنا کا حق کا عبادت, اور آج ہم دو بول باتیں بتا کر چند روپے پیسے خرچ کر کے, دو سجدے کر کے, چند روز تبلیغ میں لگا کر بزرگوں کی ٹانگیں دبا لی, کچھ مال دو روپیہ دے دیا, اور ہم تو جو ہے جنت کے اعلیٰ مقام کے وہ ہیں. ہاں بے شک امید رکھے, مانگے مانگے, امید رکھے اللہ تعالیٰ سے, لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے ڈرتا بھی رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے ڈرنا یہ اولیاء اللہ کے اخلاق میں شامل ہے. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, کہ یہ جو ہمارے خاص بندے ہیں یہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, یہ جو کام کرتے ہیں ان افعال پر, ان اعمال پر اصرار نہیں کرتے.
یعنی گناہ کی جو باتیں ہیں، مخلوق کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہے یا بندوں کے حقوق میں یا اپنی جان پر اگر ظلم ہے تو اصرار نہیں کرتے ہیں. وہم یعلمون، کیونکہ یہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ یہ جو ہے جملہ اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ نازل کیا یہ علت کے لیے بھی آتا ہے، یا علت کے لیے. کیوں؟ لئنہم یعلمون، لئنہم یعلمون قبح فعلہم، اس فعل کی خباثت کو، گندگی کو جانتے ہیں. کہ جو میں داڑھی منڈا رہا ہوں، شلوار کو سے نیچے کر رہا ہوں، بے پردہ یہ عورتوں کو جو دیکھ رہا ہوں. اور عجیب بات ہے، ہم لوگ اپنے آفیسز میں اور دکانوں پر آج کل سیلز گرل لگتے ہیں، عورتیں رکھتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں گاہک زیادہ آئیں گے. یعنی پتا یہ چلا کہ آج کل رزق کا بڑھانا عورتوں کے اختیار میں ہو گیا. یہ ہمارے عقیدے کا حال ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ رزق تو ہم بڑھاتے ہیں. اور آج ہم نے یہ سمجھا، ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا کہ آج کل رزق عورتوں سے بڑھتا ہے. کہ جتنی خوبصورت لٹکتی مٹکتی ننگی عورت ہم اپنی دکان اور اپنے کاروبار میں اور اپنے دفتر میں بٹھائیں گے، ہماری روزی اتنی زیادہ بڑھے گی. یہ عالم ہو گیا میرے دوستوں، ہمارے عقائد کا، ایمان کا یہ حال ہو گیا. قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے رزق کو چاہتے ہیں بسیط فرما دیتے ہیں، کچھ فائدہ فرما دیتے ہیں. اور آج ہمارا رزق ریسپشنسٹ سے ملے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا. تو کیا فرمایا؟ اصرار. اصرار کے معنی تو کیا، ایک ہی کام کو بار بار کرنا. لیکن اصرار شرعی کی کیا معنی؟ اللہ مالوسی کے بعد میرے مرشید نے سنائی، میرے شیخ نے فرمایا کہ اصرار شرعی یہ ہے کہ الاقامت علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمے رہنا بغیر توبہ استغفار کے، اس کا نام ہے اصرار شرعی. یعنی کوئی آدمی اگر گناہ پر بنا بشریعت گناہ چھوٹتا نہیں ہے لیکن توبہ کرنا نہیں چھوڑتا، تو یہ شریعت کی نظر میں مصر نہیں ہے، اصرار کرنے والا نہیں ہے. کیا کرم ہے اللہ کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بار بار معاف فرما رہے ہیں. دادا کیا فرماتے ہیں؟ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، پھر گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر معاف فرماتے ہیں. یہاں تک کہ بندے کو شرم آتی ہے کہ میں کتنی اللہ تعالیٰ معافی اور توبہ کروں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو گناہ کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. یہ اللہ کی عظمتیں، ہم کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو؟ اگر گناہ نہ چھوڑے، گناہ نہیں چھوٹتا تو نیک کام میرے دوستو یعنی توبہ کرنا نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاشقوں کی یہ صفت عطا فرما دے کہ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا نہ چھوڑے، ایک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم پر پیار آ جائے گا. دیکھو میرا کیسا پیارا بندہ ہے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اور اٹھ کر چلے، نہ گر سکے نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنے اولیاء اللہ کی صفت اچھے اخلاق ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ گناہوں سے ہماری جانوں کو حفاظت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی ہر گناہ سے بچا، یا اللہ اخلاقی گناہوں سے بچا، ماں باپ کو فرما بردار بنا، بیوی بچوں پر شفیق و مہربان فرما، کمزوروں پر یا اللہ شفقت، علماء کا ادب اور یا اللہ کا ادب، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے پہلے جو متقدمین جو گزر چکے اللہ والے ان کے بھی ادب کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کے مطابق، ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما، اپنا قرب اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت خاص عطا فرما، محبت کامل عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مکروہ کے قرضوں کو ادا فرما. اے کریم مالک، جو ہمارے پیارے اور دوست احباب دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. یا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم سے باز فرما اور مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ تعالیٰ مظلوم کے لیے آپ نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اپنے حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے تو قیامت اس کو جنت الفردوس
وسطِ جنت ملے گی. یا اللہ تعالیٰ مظلوم کو ان کے ظلم یا اللہ تعالیٰ ان کو برداشت کی اور غم کو برداشت کی توفیق عطا فرما کر اپنے اس کرم سے اس وعدے کو پورا فرما کر جنت الفردوس عطا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ ہم آپ کے دین آپ کی دین کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے, ہمارے قصور کو معاف فرما, آپ کی عبادتوں میں کمی کوتاہی کو معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ علمی کوتاہیوں کو معاف فرما, عبادت کی کوتاہی اخلاقی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ پکڑنا فرما اور اپنے کرم سے یا اللہ اس کو, یا اللہ کریم جو ہوتا ہے وہ کھوٹے سودے کو خریدتا ہے اور پورا لے لیتا ہے. یا اللہ آپ تو اصلی کریم ہے, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ہماری ٹوٹی پھوٹی بندگیوں کو خرید لیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, ہم سب کو سارے عالم کے مسلمانوں کو یا اللہ معاف فرما, مغفرت فرما, رحمت نادل فرما, اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما, اسلام اور مسلمانوں کو اپنی جان سے جوڑ دیجیے, غیر اللہ کی سرور اور فتنوں سے بچا لیجیے, اسلام دشمنوں سے ہماری ہمارے سارے عالم کے مسلمانوں کی اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان.